9 مرات الاول ایک 1422 کے مطابق یکم جون سن 2021 سورہ طہٰ شریف 16-12 آیت نمبر 105. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربی نصفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا ترفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحج القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يخاف ظلما ولا هضما. هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى
وقلنا يا
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو 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 فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى آمنت بالله صدق الله العظيم
سورہ طہٰ شریف ختم کریں.
گزشتہ درس میں جو بات بتائی گئی تھی وہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت شریف لینے کے لیے دور پر گئے تو واپسی بنا کر کے انہوں نے دیکھا کہ پوری امت میں تباہی پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اپنے ہاتھ سے ایک بچے کو بنا کر کے اس کی پوجا کر رہے ہیں, اس کی ورشپ کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام پر بگڑے بھی, ان کو مارا بھی, ڈانٹا بھی کہ تم نے مجھ کو کیوں اطلاع دی. اور اس کے بعد جن لوگوں نے بت اس بچڑے کی پوجا کی تھی اس میں جو لوگ ہدایت پر آئے ان کی توبہ کی قبولیت کا حکم یہ ہوا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. چنانچہ ایک دن کے اندر 70,000 یہودی اپنی تلوار ہی سے قتل کیے گئے, پھر ان کی توبہ قبول. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حشر کے دن مجرموں کی حوالے سے بیان فرمایا کہ جب قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے دن رہ کر کے آئے تو کچھ لوگ کہیں گے 10 دن, تو اس میں کہا جائے گا کہ نہیں صحیح, اس میں جو سب سے زیادہ بہتر حساب و کتاب کرنے والا تھا اس سے پوچھو, تو وہ کہے گا کہ نہیں تو ان لبستم الا یوما, ایک دن رہ کر کے قریب ہم آئے. پھر آج کی جس آیت کریمہ سے درس کی ابتدا ہے وہ یہ ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف کے ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر یا رسول اللہ فرماتے ضرور ہیں, لیکن یہ پہاڑ جو بڑے بڑے سے بنے ہوئے ہیں تو جب قیامت آئے گی تو پھر یہ پہاڑ کیا ہوں گے؟ اس کا جواب اللہ تعالی رسول اکرم کو. اچھا, حالانکہ سوال بڑا معمولی سا تھا, یہ پہاڑ کیا ہوں گے, ختم ہو جائے گا واپسی دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب خود بھی دے سکتے تھے, لیکن ایک تو یہ کہ حضور کی غیرت پیغمبرانہ کہ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم سے پوچھے گئے ہر سوال کا جواب اپنی ذات کی طرف منسوخ کرتے ہوئے عطا فرماتا ہے تاکہ میرے محبوب کی علمی ثقافت کے اوپر کبھی کوئی حرف لانے کی یا انگوش نمائی کرنے کی جسارت نہ کر سکے. تو جواب دے دیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ, اور یہ رسول آپ سے پہاڑ کے بارے, جبال جبل کی جمع پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ کیا ہو جائیں گے. سبحان اللہ, کیا ذیشان جواب ہے. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمَدًا. یہ پورا جواب ہے. تو آپ ان کو بتا دیجئے, نسفن کہتے ہیں کسی چیز کو باریک باریک آٹے کی طرح پیس دینا, ریزہ ریزہ کرنا. تو آپ کہہ دیئے کہ میرا رب اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا, بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ. اس کے علاوہ اور اس پوری زمین کو ہموار بالکل پٹ پر کر دے گا, اس کے اوپر مشرق میں اگر رائی کا دیکھا جائے تو مغرب میں نظر آ جائے, اتنی برابر ہو جائے گی زمین. دیکھیں اس کے ترجمے میں, حالات ترجمے میں ایک لفظ چھوٹ گیا ہے, فیاض روحا قرآن صف صفا کے نیچے دیکھیں اس کو لکھا ہے تو کیا تو کوپٹ پر ہموار کر دے چھوڑے گا, کیا لکھا ہے لوگوں نے زمین کو لکھا ہے نا, اس کی غلط یہ زمین کو بالکل پٹ پر, پٹ پر یعنی بالکل برابر ہموار کر دیا جائے گا. اور لا ترى فيها عوجا ولا امتا, اور عوجن اور امتن کہتے ہیں نیچ اونچ کو، نیچ اونچ کو، یعنی اس دن صورتحال یہ ہوگی کہ زمین میں نہ کوئی کجی ٹیڑھا پری رہ جائے گی، نہ کوئی نیچائی یا اونچائی رہ جائے گی. اللہ. کچھ لوگوں نے کہا کہ صفصف کہتے ہیں اس زمین کو جو چکنی ہوتی ہے اور اس کے اندر کسی چیز کے اگنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اگنے کی صلاحیت، یعنی یہ پوری زمین اس دن قیامت کے دن ایسی چکنی ہموار بنا دی جائے گی کہ پھر اس پر کوئی سبزہ نہیں ہو سکے گا. اللہ. اس کی کیفیت سمجھنے کے لیے آپ کے تصور کریں کسی صحرائی میدان میں آپ کھڑے ریگستانی علاقے میں، جو 15-20 میل آگے پیچھے ہر طرف سے 15-20 میل تک ریگستانی، اس وقت آپ سوچیں کہ آپ کی کیفیت کیا ہوگی، کیا خوف، کیا وحشت، کتنا ڈر محسوس ہوگا، کتنی اجنبیت اور اکتاہٹ محسوس ہوگی. آدمی فطرتن اور طبعاً معاشرتی پیدا کیا گیا ہے، کوئی دوسرے کے ساتھ کلوز رہنا چاہتا ہے، اگر اس کو تنہائیوں میں ڈال دیا جائے اور نامانوس صورتحال پہ جائے تو بدنوانے مر جائے گا. وہ قیامت کی ہولناکیوں کے اس منظر ہی کو کم، اس پر کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہے گی کہ آدمی وہاں چھپ سکے، وہاں پہ جا کر کے پناہ لے سکے، اور اس پر پھر چکناہٹ، اور اس پر پھر سوال لیجیے پر سورج. اللہ اکبر. اسی کو بعض لوگوں نے کہا کہ اس دن زمین تابے کی ہو جائے گی، بعض مسلم کا خیال نہیں کہ تابے کی ہو جائے گی، بعض مسلم کہتے ہیں کہ تابے کی نہیں بلکہ وہ سورج کی تمازت سے اس طرح تپ جائے گی کہ جس طرح سے تانبا گلا کرتا ہے سرخ ہو کر کے، اس طرح سے وہ زمین تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی اور اس کا چلنا دشوار ہو جائے گا، رہنا دشوار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہی اپنی حفظ و امان ہے. ذرا سا بھی اگر پیر کے نیچے کوئی غیر مانوس چیز آ جاتی ہے، جوتا پہنیے ایک چھوٹا سا تنکا اس کے اندر، چھوٹا سا، کتنی وحشت پیدا ہونے لگتی ہے اس کو آپ نکالیں گے، ایک کنکڑی چھوٹی سی آ جائے تو یہ خرابی پیچھے نہیں پڑ جاتی ہے، تو کہیں نکالتے آدمی کی طبیعت میں عجیب وحشت رہتی ہے. اور وہ زمین اس قدر تپ رہی ہوگی کہ جیسے آگ کے اوپر کسی تانبے کو تپا دیا جائے، لوہے کو تپا دیا جائے، کیسے حاجی خدا سے. اللہ تعالیٰ اپنے رتوں کے سائے میں رکھے اور قیامت کی ہر ہولناکی سے اپنے حبیب سب سے بچا لیں، بڑا ہولناک اتر ہوگا. یہ جواب تھا پہاڑ کے حوالے سے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جبریل امین حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو پہلا سور پھونکیں گے تو پہاڑ جیسے بھنکی ہوئی روئی، القطب المنفوخة الجبال تطير يوم القيامة القطب المنفوخة، ان کی ہوئی روئی کی طرح سنے گی، اتنی مضبوط چیز اور کس قدر بے حقیقت بن جائے گی. اللہ. ایک بات یہ ہو گئی اور پھر قیامت ہی کے حوالے سے دوسرا جواب، دوسرا قول کہ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے، اس میں کجی نہ ہوگی اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی، تو تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز. یہ دوری کے پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آہستہ آواز ملا، چلو چلے رب کریم کے حضور تمہیں حساب و حساب آج تمہارا. ایسا نہیں کوئی آگے بڑھا جب رکھ رہا ہے اس دن کی حولنا کی کیسے تھی ہوگی، یہاں یہ آواز نہیں تیس طرح سے آئی ہر یہاں طرف وہ اتنے لے گئے، اور اس قدر حیرت خوف ہوا کہ سانس تھمکے اور چلنے کی بات اور سائے سانس کے دوسرے کوئی آواز سنائی نہیں ملے گی. اگر پھر تو ایک لوگ آپس بات کریں لیکن اگر کوئی بات کرے ہنسن کہتے ہیں آپ نے دیکھا چڑیا جو اڑتی ہے ہنس آواز کی کہتے ہیں یا اڑنے کے بیٹھے ہیں اس اڑنے کے اتر دینا تو کبھی آواز ایسے نکلتی ہے یہ آواز ہنسن کو کہتے ہیں ایک آواز لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ نہ دیکھو یہ آواز ہے بات فلا تسمعوا الا ہمسا. اسی دن کی کیفیت قرآن نے بیان فرمائی ہے وہ جبابرا وہ فرائنا وہ فرعون اور جبارین جن کا توتی بولتا تھا اور جن کے پیشاب چراغ جلتا تھا جو اپنے ظلم و بربریت میں اپنی مثال آپ بنے ہوئے تھے. غریب فرمائے گا لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. آج کس کی حکومت ہے کوئی جواب دینے والا نہیں. سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں مرفوع شریف کے اندر کہ رب کریم کی بارگاہ کرم سے یہ سوال ہوگا لمن الملک اليوم آج حکومت کس کی ہے وہاں پھر آؤ نمرود اور ہر شدار کوئی جواب نہیں آئے گا. پورے محشر کے میدان سے کوئی آواز نہیں آئے گی. پھر اللہ جل شانہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار آج اس باجبروت عظمت والے رب کی قہار رب کی آج بادشاہت ہے اور کسی کی بادشاہ ساری بادشاہ وہ میدان. پھر تیسری بات قیامت کے حوالے سے قرآن پھر کہہ رہا ہے یوم لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے اجازت دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی. یہ تیسری کیفیت ہے. تین اسٹیٹس قرآن نے بیان فرمایا. نمبر ایک قیامت آئے گی زمین پتھر ہو جائے گی چکنی ہو جائے گی مشرق و مغرب میں کوئی چیز چھپنے کی نہیں رہے گی ایک دم بالکل مسطح بنا دی جائے گی اور یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑ کر کے ریزا ریزا بنا دیے جائیں گے. دوسری کیفیت یہ پھر جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا ایک منادی آواز دینے والا لوگوں کو بلائے گا اور پھر وہ سیدھے رب کریم کے حضور پہنچیں گے اور جب پہنچیں گے تو پھر اس دن نہ کوئی ان کی بات نکلے گی نہ کچھ صرف اتنا ہی بولیں گے جتنا رب کریم اسے پوچھے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال الصواب. اس دن روح اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے پھر اللہ جل شانہ اسے سوال کرے گا اسے پوچھے گا جو بتائے جو پوچھے گا اس کا جواب صوابا بالکل درست درست جواب دیں گے وہ لوگ ایسا نہیں کہ کچھ چھپا سکے درست درست. اور پھر تیسری کیفیت یہ کہ اب اس میں جب گنہگار لوگ ہوں گے ان کی کیفیت سنا دی نہیں ہوگی بھائی انبیاء و مرسلین یا صدیقین و شہداء اور صالحین کے علاوہ اور کوئی بھی شخص باقی جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو بتائیے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ مخیام شاید گزرا ہے یہ حرکت دیکھو اور فلاں سارے کی حرکت دیکھو فلاں سیارے کی حرکت دیکھو کون سارا کہاں نکلتا ہے. مستشرقی مغربی دنیا نے اسلام کے اتنے عظیم الشان اس کالر کی اتنی بڑی توہین کی اتنی بڑی توہین کی کہ اس کو ایک شرابی کے نام سے مشہور کر دیا اور اس کی ساری بکائش کاوش کو دفن کر دیا. عمر خیام کہتا ہے ناک بردہ گناہ در جہاں کیست بھگو ہر کس سے گنہ نہ کر جو زیست بھگو من بسکرم وہ تو مدے مقافات نہیں بس فرد میار ہو تو چیست بھگو. کہتا ہے کہ اللہ دنیا میں جس شخص نے گناہ نہیں کیا ایسا کون ہے ہر کس کے گناہ نہ کر جو زیست بھگو ایسا آدمی جس نے گناہ نہیں کیا زندہ کیسے رہ گیا زمین پر. کہ اللہ میں برائی کروں اور تو برائی کا بدلہ دے یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے. کیا پیاری بات کہی میں برائی کروں تو برائی کا بدلہ دے یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے. اگر تو برائی کا بدلہ دے تو پھر میرے درمیان تیرے درمیان فرق کیا رہ گیا ہے. آدمی بھی تو برائی کا برائی سے بدلہ دیتا ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے. اسی کو آرام سے کہا نہیں کیا کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو شرما تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی سے صاف لے تیری صفت تو ستاری غفاری کی ہے. اس وقت गुनहगारों का कौन पुरसाने हाल होगा, हम जैसे लोग कहां जाएंगे जिनके सुबह शाम गुनाहों से आलूदा है, कहां जाएंगे। तो हुजूर के हदीस पाक, शफाअती उम्मती बिन अहलिल कबाइर, قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي امتي من اهل الكبائر، میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے کے لیے، میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے کے لیے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہی عام کی جائے گی، اور اس وقت پھر ایک بات دیگر اور دیگر انبیاء، یقین رکھیے سب سے پہلے تاج شفاعت ہمارے آقا کے سر پر رکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ترمذی کی حدیث پاک ہے گنہگاروں کا یہ وقت جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا، ہم جیسے گنہگار جب پہنچیں گے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گنہگاروں کو دیکھ کر کے کتنے شفیق ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے سے عرض کریں گے اللہم رب ہم لی امتی، یا اللہ آج میری امت کا فیصلہ میرے حوالے کر، میرے حوالے کر، میں جیسا چاہوں میری امت کے ساتھ وصول کر، ہم جیسے نکموں کو ذرا سوچیں گے گنہگاری کیفیت غلامی کی، یا اللہ میری امت کو آج میرے حوالے کر دے، میں جیسا چاہوں میری امت ویسی، اس سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اشفعت شفع سل توقع، یہ محمد میرے حبیب سجدے میں سر رکھے ہوئے ہو، یہ مچلنا، یہ ادائے، یہ محبوبیت کبرا کی کیفیت، ذرا سر تو اٹھائیے، سر تو اٹھائیے، کیا مانگ رہے ہیں، سل تو مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، آپ کیا چاہتے ہیں، اشفاعت شفا شفاعت چاہتے ہیں، اذن عام ہے آپ کے لیے، شفاعت قبول کی گئی آپ کی جی۔ کچھ معقولی قسم کے لوگ جو اپنی عقل کا سہارا لیتے ہیں وہ بڑی عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں، بعض تفاسیر کے لوگوں نے اس کو یوں نہیں دیا، مثال دیے کہ جیسے ہاں شفاعت ہوگی اس کو اجازت دی جائے گی جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو چکا ہوگا، اور یہ بھی سب کو نہیں خاص خاص لوگوں کو، اس کی مثال آپ یوں جان لیں کہ اگر دنیا میں کوئی آفیسر ہے اس کا کوئی رشتے دار کسی اپنے کسی بھائی کو یا کسی مجرم کو لے کر کے یا کسی اسی ڈپارٹمنٹ کے شخص کو لے کر کے جائے، اس پر چارجز ہو اور اس سفارش کرے کہ معاف کر دیجیے، وہ کہے گا کہ بڑا نکما ہے، یہ کمزور ہے، اس نے فرض شناسی کا حق ادا نہیں کیا، لہٰذا اس کو سسپنس کرنا ہی ہے، تو کیا اس کی سفارش قبول کریں گے، وہ آفیسر اس کی سفارش قبول کرے گا، سب کچھ نہیں کرتا ہے، یہ دراصل بہت بڑی فاسد خیال کی ذہنیت ہے، یہ اس بنیاد پر میں اس سے پہلے ہمیشہ بتا چکا ہوں کہ دنیا اور آخرت کے درمیان بڑے فرق ہیں، کسی کو عربی میں کہتا قیاس مال فارغ، دنیا کے امور کو آخرت کے امور پر سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے، اور آخرت کے امور کو دنیا کے امور پر نہیں سوچا جا سکتا ہے، جو اللہ بڑے بڑے قاتل زانی گنہگار کو ایک چھوٹی سی ادائے دل دبایانہ کی پسندیدگی کی بنیاد پر بخش دے، اب ظاہر سی بات ہے آپ سبھی ادارت نے واقعہ سنوگا کہ 99 آدمیوں کا قاتل تھا، 99 آدمی قتل کیے تھے، اس نے توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا گھر سے اور جا کر کے گرجا میں ایک پادری سے پوچھا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا اللہ مجھ کو معاف کروائے گا، بدماش 99 قتل کرنے کے بعد اب چلا ہے توبہ کرنے کے لیے، باقی ہنستے ہوئے توبہ قبول نہیں، اس نے تلوار نکالی کہا تیرا بھی معاملہ صاف 100 پورے کر دوں، پھر گیا اور اس کے بعد کسی سے پوچھا تو کہا ہاں اللہ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ بخشنے والا محبوب ہے، ایسا عظیم ہے کہ تیری حیثیت کیا ہی، تیرے گناہ تو اس کے رحمت کے پلے کے مقابل میں ذرے سے کمتر ہے، جا کسی نیکوکار بندے کے ساتھ جا اس کے ہاتھ پہ توبہ کر رہے، فلاں پہاڑی پر اللہ کا عارف رہتا ہے، جا وہاں پہ جاتا ہے، چلا تو راستے مر گیا، مر گیا راستے میں، رحمت و عذاب دونوں فرشتے اترے، ایک جنت پہ لے جانا چاہ رہا ہے، جہنم میں لے جانا چاہ رہا ہے، وقت پہ لائی ہوا کس کی زمین کو ناپا جائے، ولی کی طرف کی زمین کو ناپا جائے، جہاں سے آ رہا اس کی زمین کو ناپا جائے، جس کا فاصلہ قریب ہوگا اس کے سلسلے میں حکم دیا جائے گا, اور ادھر حکم دیتا ہے کہ یہ زمین اپنی تنابیں کھینچ لے, ادھر حکم دیتا ہے. ادھر فرشتوں کو یہ فرماتا ہے, کہتا ہے زمین ذرا سمٹ جا, جب سمٹ گئی تو ولی کی طرف کا راستہ بند ہو گیا. تو کیا کہا فرشتوں کو, دے دیا کہ اس کو ہرانے کے فرشتوں کو لے جاؤ جنت. اتنا رحیم ہے. تو اب دنیاوی امور پر آخرت کے امور کو قیاس کیا جائے تو ٹھوکریں جگہ جگہ ٹھوکر لگے گا, آدمی ہمیشہ ٹھوکر کھاتا رہے گا. آخرت کے امور دنیا کے امور سے بالکل الگ چلے گی. وہ رحیم و کریم رحمان و رحیم آشما کے اندر دان نہیں فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیا بات ہے. بندہ گنہگار یعنی زندگی کا ہر لمحہ گناہ میں ڈوبا, اس کا ایک رات اس کے زمین کی دھڑکن بیدار ہوئی اور اس نے ہاتھ اٹھایا اور رونے لگا اللہ کی بارگاہ, مولا بے شک میرے گناہ بہت زیادہ ہے, سمندر کے جھاگ سے زیادہ, زمین کے ریت سے زیادہ, ذرات سے زیادہ, آسمان کے ستاروں سے زیادہ, میرے گناہ سے ذرہ ذرہ بھرا ہوا, مگر یہ اللہ تیری رحمت اس سے زیادہ ہے. کیا کہا, یہ اللہ تیری رحمت تو اس سے زیادہ ہے. تو جب اس سے زیادہ ہے تیری رحمت کے مقابل میرے گناہوں کی حقیقت کیا, معاف کر رہا ہے. اسی مفہوم کو ہمارے موسیری نے قصیدہ موتا کے اندر فرمایا کہ رب کریم کے حضور گناہوں کی کیفیت کیا ہے, کل لمامی کل لمامی تنکے کی بات, جیسے تنکا ہوتا ہے, کہاں اس کی رحمت جس کا حساب و کتاب نہیں, جس کا شمار نہیں, جس کی حد و انتہا نہیں. کہاں ہم محدود, ہمارے گناہ محدود, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اب کل سے دروازہ کھول لیجیے, اس کا مطلب نہیں کل سے جو ہے دروازہ کھول لیجیے نہیں. تو تیسری منزل حشر کی یہ ہوگی کہ شفاعت. کیا کہا قرآن نے, یوم عید اللہ تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن, جسے اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا, ورضی له قولا, اور جس کی بات اللہ پسند فرمائے گا, جس کی بات اللہ پسند فرمائے گا. اور ظاہر سی بات ہے بعض ایسی زبانیں ہیں جنہیں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں, کبھی غلط بات نہیں, کبھی برائی نہیں کی, کسی کو چوری نہیں کی, ایسی پاکیزہ زبان اللہ نے بعض لوگوں کا دفاع, تو کیا ان کی بات چھوڑ جائے گی؟ اللہ کو نہیں سنے گا. بے شک شفاعت حق ہے, شفاعت کا منکر کافر ہے. زیادہ نمبر جی شفاعت کا منکر کہہ دیجیے کافر, اس لیے کہ شفاعت حق ہے اور ثابت ہے قرآن سے اور حدیث سے. جی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے, ان کا علم اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا. ہاں اس کے علم میں کوئی چیز چھپی تھوڑی ہے. اس آیت کریمہ کے پیچھے ایک نقطہ ملاحظہ فرمائیے, آخر اس نے شفاعت کی اجازت کیوں رحمت فرمائی انبیاء مرسلین صدیقین شہداء صالحین ابرار و اختیار کو, کیوں اجازت فرمائی, کیا وجہ تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ پیٹھ پیچھے سب کا جاننے والا ہے, وہی خالق ہے, وہی رازق ہے, اس کے سامنے سب کچھ ہے. اس نے تقدیرات اس نے لکھی ہیں, قلم بوسی جو حب الجیہ کی تقدیر لکھ, اس نے تو لکھ دیا نا کہ فلاں بندہ یہ کرے گا فلاں بندہ یہ کرے گا, یہ گناہ صغیرہ یہ گناہ کبیرہ کرے گا, یہ بھی کرے گا یہ بھی کرے گا. تو اگر بندہ اس کی بارگاہ سے مایوس ہونا امید ہو جائے تو پھر کیا کرے گا؟ یاد رکھیے کہ جب بندہ جب آدمی کسی چیز سے مایوس ہوتا ہے نا تو پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمیشہ جس چیز سے نروس ہوتا ہے آدمی اور یہ جانتا ہے کہ اب اس کے بعد میرے پاس کوئی بھلائی کا راستہ نہیں تو اس برائی میں ڈوب جایا کرتا ہے, ڈوب جاتا ہے برائی میں. گناہیں جو ابھرتی ہیں اس کے ابھرنے کی وجہ یہی ہے, ضرورت اس بات کی ہوتی کہ ایسے وقت میں اس کے اس زخمی زمین کے اوپر مرہم رکھا جائے اور اسے اللہ کی رحیمی کریمی کی برداشت دیا جائے. وہ جانتا ہے کہ بندہ گنہگار ہے, بندہ گناہ کرے گا, بندے سے سرزد ہوگی غلطیاں, اور اگر اس کی غلطیوں کو میں نہیں معاف کروں گا تو پھر کون ہوگا؟ کیا بات کریے کسی عارف اللہ نے, یہ گنہگار اپنے رب کے حضور ہاتھ لگا کہتا کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں, اتنا گنہگار کہ میرے گناہوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, کوئی شمار نہیں ہے, مگر اللہ اگر تیری بارگاہ کے علاوہ کوئی اور معبود کی بارگاہ ہوتی تو میں وہاں جاتا، اگر اور کوئی معبود نہیں صرف تیری بارگاہ ہے تو تیرے پاس آ جاؤں گا، صرف تیرے پاس آ جاؤں گا اور تجھی سے امید رکھتا ہوں بس۔ یہ جملے ایسے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے پسند ہو جاتے ہیں،
اللہ
وہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون به علما، اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی بھی دنیا کی چیز کا علم نہیں گھیر سکتا ہے۔ اس کا علم ہر شے کو محیط گھیرے ہوئی ہے لیکن اس کے علم کو کوئی شے محیط نہیں ہے۔ اور وعانت الوجوہ للحج القیوم، اور سب منہ جھک جائیں گے اس زندہ قائم رہنے والے کے حضور، اور بے شک نامراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ لیا۔ اس دن چاہے کوئی کتنا بڑا مغرور و متکبر سرکش ہو، جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حشر کے دن پیش کیا جائے گا، بڑے بڑے جبروتوں قہاریت والے لوگ، ان کی صورت عالیہ ہوگی تو ان کی نگاہیں جھکی ہوگی۔ ابن کثیر فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ اس دن جیسے لوگ اللہ کے حضور متواضع منکسر بن کے کھڑے ہوں گے، اگر دنیا میں ایسا کیے ہوتے تو آج ان کی ذلت نہ اٹھانی پڑتی۔ تو دنیا کی ذلت، دنیا کی رسوائی، دنیا کا حوان یہ تو منظور، مگر اللہ آخرت کی ذلت سے بچا لے۔ وقت خواب من حمل ظلم، اور وہ ناکام رہا جس شخص نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم یہی نہیں کسی شخص کو قتل کر دیا جائے، ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں ہر اس چیز کے خلاف عمل کو جس کا حکم دیا گیا ہو، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ جس چیز کا حکم دیا گیا اس کے خلاف کرنے کو، یہ ظلم ہے۔ آدمی کو نماز کا حکم دیا گیا، نماز نہ پڑھنا ظلم ہے۔ آدمی کو بڑوں کا احترام کا حکم دیا گیا، احترام نہ کرنا ظلم ہے۔ اب اسی کیٹیگری میں آپ شامل کرتے چلے جائیں۔ اللہ کے عوامر کے خلاف کرنے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کے عوامر سے سر موڑ کر کے دنیا میں زندگی گزار کے جا چکا ہوگا، اس کی صورتحال کیا ہوگی؟ بڑے خسران میں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سارے لوگوں کی شفاعت ہو چکی ہوگی، کچھ لوگ جہنم سے کے اندر اب بھی پڑے ہوں گے مسلمان، تو ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جاؤ، جن کے دلوں میں ایک مثقال کے برابر ایمان ہو ان کو نکال کے بلاؤ، پھر ان کو نکال کے لایا جائے گا، ان کو بھی جنت میں ڈالا جائے گا۔ پھر فرشتوں سے فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ اچھا اب جاؤ، جن کے دلوں میں آدھے مثقال کے برابر، مثقال ایک سکہ ہوتا ہے، جیسے یہاں ڈالر نہیں چلتا ہے، بڑا والا ڈالر والا نہیں بھائی، میٹل والا ڈالر، اس طرح سکہ ہوتا ہے، سکہ جس کے دل میں آدھے مثقال کے برابر ایمان، اس کو بھی نکال لیا، اس کو نکال کے لایا گیا۔ اب جس کے بارے میں دانے کے، رائی کے دانے، سرسوں کے دانے کے برابر ایمان، اس کو نکال کے لیا ہو، جس کے دل میں ذرہ کے برابر ایمان ہو اس کو نکال کے لیا ہو، جس کے دل میں آدھے ذرے کے برابر ایمان ہو اس کو نکال کر کے لیا ہو، حتیٰ کہ جس شخص نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے اس کو بھی نکال کر کے لیا ہو، مگر اس کے ساتھ شرک اور کفر نہ کیا ہے۔ شرک اور کفر نہیں معاف ہوگا، بقیہ گناہ معاف کر دیا جائے گا، اس کو ظلم وزر کہتے ہیں۔ اور جو کچھ نیک کام کرے اور ہو مسلمان، تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا نہ نقصان کا۔ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، اچھا ہے، قابل شریعت ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اتنا ہی دنیا میں اگر اللہ کا خوف کر لوگے، کر لیا جائے تو آخرت میں بے خوفی ہوگی، دنیا میں اگر اللہ سے ڈر لیا جائے تو آخرت میں نڈر ہوگا، لیکن اگر دنیا میں نڈر رہا تو آخرت میں ایسا بزدل ہوگا کہ جوڑ جوڑ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کیفیات قرآن نے بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے اولیاء کہ دنیا میں وہ لوگ ایسا اللہ سے ڈرے، ایسا ڈرے، ایسا ڈرے کہ اب آخرت میں ان کو کوئی خوف ہی نہیں، کوئی غم ہی نہیں۔ یہ پوری بحث یہاں ختم ہو گئی ہے، دراصل یہ اس سوال کا جواب دیا گیا ہے، چونکہ سورہ ختم ہو رہی ہے نا، مشرکین کے اس سوال کا جواب یہاں پہ دیا گیا ہے کہ جو وہ قیامت کے حوالے سے انکاری ہو کر کے کہا کرتے تھے قیامت کچھ نہیں، میاں حساب و کتاب کچھ نہیں ہوگا، یہ سب بکواسیں ہیں. اور مر گیا آدمی, مر گیا ختم ہو گیا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن نے پورا چیپٹر بیان کر دیا کہ نہیں, یہ مشرکین جو کہتے ہیں, یہ کفار جو بولتے ہیں, یہ منافقین جو کہتے ہیں, یہ سب بکواس ہے, غلط ہے. حق وہی ہے کہ ہر مرنے والے شخص کو اس کا جواب دینا ہوگا اور حشر کے میدان میں اس کو پیش ہوگا. دوسرے اعتراض کا جواب قرآن دے رہا ہے. تین بڑے اعتراض ان کے تھے نا, ایک تو قیامت کا انکار, اور دوسرے قرآن مقدس کے حوالے سے, قرآن محمد عربی کے دوست لوگ گڑھ کر کے پرانی پرانی کتابیں پڑھ لیا, اس کے بعد اس کو اس کا کلیکشن تیار کیا, اسے قرآن کہتے ہیں. یہ کہ کوئی جنات ان کو لا کر بتا دیا کرتا ہے پرانی باتوں کو. اس اعتراض کا جواب اب شروع ہو رہا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا اللَّهُ قرآن عربیہ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ, اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن اتارا اور اس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیے ہیں کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے. تو سب سے بلند ہے اللہ, سچا بادشاہ, یہ قرآن اتارا گیا ہے. قرآن عربی فصیح زبان ہے, اس کی فصاحت کو جب بھی چیلنج کیا گیا ہے, جس نے چیلنج کیا وہ بھی کھایا. قرآن کی اس سلسلے میں بڑی تفصیلی گفتگو میں نے کیا ہے, جب جب اس آیت کریمہ کا ذکر کیا گیا 15ویں پارے میں, بڑی تفصیلی گفتگو میں نے کی تھی. قرآن کی فصاحت و بلاغت کی حیثیت, معنوی حیثیت, لفظی حیثیت, نزولی حیثیت, ساری بحث کر چکا ہوں. قرآن یعنی جس معاشرے میں اتر رہا ہے, جن لوگوں میں اتر رہا ہے, جن زبان کے آشنا, یعنی آشنا زبان لوگوں میں اتر رہا ہے, وہ لوگ تھے کہ جن کی زبان کا طوطی بولتا تھا. بات یاد رکھیں کہ پیغمبر کو وہی معجزہ عطا کیا جاتا ہے جس سے وہ اپنی قوم کو شکست دے سکتا ہے, اور قوم جس چیز میں حد درجہ ڈوب چکی ہو. حضور کے زمانے میں قرآن, حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے, سب سے بڑا معجزہ. شہزادہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ حضور کے معجزات دو طریقے کے ہیں, ایک فانی ایک باقی. فانی معجزات تو حضور کے وہ ہیں کہ جیسے رات کا دو ٹکڑے ہو جانا, سورج کا نکلنا, انگشت شریفہ سے پانی کا چشمہ ابلنا وغیرہ وغیرہ. لیکن قرآن پاک دائمی معجزہ ہے, کل بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ ہے, کیا ہو سکتا ہے, دائمی معجزہ ہے. تو چنانچہ اہل عرب کو اپنی زبان پر بڑا غرور تھا, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کلام عربی اتارا, ایسا کلام عربی اتارا کہ پھر ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ قرآن مقدس کے مقابل میں گونگے بن گئے. جواب کیوں اس کو عربی زبان میں اتارا ہے؟ اس کی وجہ ہے نمبر ایک, کہ تاکہ ان لوگوں کو ایکسکیوز کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ محمد تو ایسی زبان میں تبلیغ و تعلیم فرماتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, تو ہم کیسے اسلام قبول کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری ہی زبان ہے, تو اس کے انکار نہیں, اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے سمجھ میں قرآن نہیں آ رہا ہے. لہذا پہلا عذاب تمہارے اوپر یہ اترے گا کہ تم نے قرآن کی عربی دانی کے باوجود بھی قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کے قبول کرنے سے انکار کیا. نمبر دو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک فصاحت و بلاغت ساتھ کر رہا ہے, مگر عجب اتفاق ہے کہ جس پیغمبر پر اتر رہا اس پیغمبر کا لقب امی ہے. فصاحت و بلاغت کے عظیم الشان پیمانے پر آسمان سے بات کرنے والا, لٹریری ساری کوالٹیز قرآن کے اندر موجود ہے. اور کس پر اتر رہا ہے؟ اس پیغمبر میں جو امی ہے, نہ ان کو کسی نے لکھنا سکھایا, نہ ان کو کسی نے پڑھنا سکھایا, نہ کسی استاد کے پاس جا کر کے ضروری طلب مستحق کیا ہے. اس پیغمبر ہو سکتا ہے قرآن, تاکہ یہ تسلیم کیا جا سکے کہ اگر یہ قرآن محمد یا محمد کے دوستوں کا تیار کیا ہوتا ہوا ہوتا, تو ایسی عظیم زبان, ایسی فصیح زبان کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی, اس لیے کہ محمد تو خود بھی امی کے لقب سے جانے جاتے ہیں. یہ معجزہ اسی بنیاد پر تسلیم کیا گیا ہے کہ ایک امی. چنانچہ تیسرا اس کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ قرآن کی حقانیت اور زیادہ مسلم ہو جائے اور یہ قرآن جو ان کے چیلنجز کا جواب دے رہا ہے کہ پرانی تاریخ و تاریخی حوالوں سے گفتگو کر رہا ہے، قوم سمود کا واقعہ ہے، قوم عاد کا واقعہ ہے، صالح کا واقعہ ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے، ایوب علیہ السلام کے سارے جو واقعات بیان کر رہا ہے قرآن، یہ دراصل اس بات کی صداقت و صداقت ہے کہ بے شک محمد رسول اللہ پیغمبر الہی ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو صداقت قرآن پیش کر رہا ہے اس کی صداقت اور اس کے حسن اعتدال کی روشنی میں اہل تورات، اہل زبور، اہل انجیل، اہل صحائف اپنی غلطیوں کی خود اصلاح کر لیتے ہیں. ان کے یہاں جو غلطیاں تھیں، خامیاں تھیں، قرآن ان کو کریکشن کر رہا ہے، اس لیے قرآن کو عربی زبان اتار رہی ہے. تو سب سے بلند ہے اللہ سچا بادشاہ. اچھا، اب اس کے بعد قرآن ہی کے حوالے سے رسول کریم کی ایک عجیب کیفیت کا ذکر، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے، اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے، اور بے شک ہم نے آج مجھے علم زیادہ دے. جب رسول کریم پر قرآن پاک اترتا تھا تو حضور اس کو جلدی جلدی پڑھتے تھے، جلدی جلدی بہت جلدی، بڑی مشقت ہوتی تھی حضور کو، خواہش یہ ہوتی تھی کہیں کوئی لفظ، کوئی آیت، کوئی حرف چھوٹ نہ جائے. اس مشقت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دور فرما دیا، لا تحرک بھی لسانہ کا لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآن فإذا قرأنا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ. میرے حبیب، آپ نے زبان کو اتنی تیزی کے ساتھ حرکت نہیں کیا، قرآن پاک اتارا ہم نے، اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے سر، ہمارے ذمہ کرم پر، لہذا جب ہم پڑھ لیا کریں اس کے بعد آپ اطمینان کے ساتھ پڑھا جائیں. اور یقین رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایسا محفوظ فرمایا کہ دنیا کے کسی حافظ کو چھوڑ دیجئے، جبریل امی سے اس کا دور فرمایا کرتے تھے. دور جانتے کسے کہتے ہیں؟ دور کہتے ہیں حافظ جو ہے ایک دوسرے حافظ کو سناتا ہے، اور دوسرا حافظ پہلے والے کو سناتا ہے، اس کو دور بولتے ہیں. تو حضور کس کے ساتھ دور فرماتے تھے؟ جبریل امی کے ساتھ دور فرماتے تھے. جبریل امی جیسا عظیم الشان پیغمبر، رسول، فرشتوں کا رسول، فرشتوں کا رسول اس کے ساتھ دور فرماتے تھے. کچھ لوگ حضور کے ذہن پر، ذہن شریف پر اور وحی کے حوالے سے نسیان پر اعتراض کرتے تھے، اعتراض کرتے، نسیان پھولنے کو اعتراض کرتے تھے. ان کے عقل کو کیا کہا جائے، ماتب کیا جائے. قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جن آیتوں کو منسوخ کرنا کرنا چاہا صرف وہی چیزیں اللہ نے اپنے حبیب کے ذہن سے بنایا ہے. لا تنسا الا ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہی رسول کریم آپ بھولے، اور جس کو اللہ نے نہیں چاہا وہ آپ کی زبان پر اسی طرح سے محسوس ہے. تو اب اللہ سے لگائیے کہ جو پیغمبر جبریل امین علیہ السلام جیسے عظیم رسول ملائکہ کے ساتھ دور کرتا ہو، کیا اس کو کوئی آیت، کوئی نسیان، کوئی زبول، کوئی بھول ہوئی ہوگی کبھی؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، سوچا بھی جا سکتا ہے نا. یہاں سے پھر اس کے بعد ایک اور واقعے کا ٹرن لے رہا ہے قرآن، وہ صرف اس لیے کہ تاکہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کو آدم علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے ان کو باور کرایا جائے، اور پھر ان کو ان کی شخصیت کا خود جائزہ لینے کی کوشش کرائی جائے کہ تم اپنے غریبان میں ڈال کر کے اپنے آپ کو سوچو کہ تم کیا ہو، تمہاری کیفیت کیا ہے، تم کس کے بیٹے ہو، اور تمہارا ڈاٹا کہاں جا کے ملتا ہے. تم ہونے کو تو ابن آدم کہے جاتے ہیں اور کام کرتے ہو شیطانوں کا، اپنے دشمن کا. قرآن کا یہ پورا واقعہ میں ترجمہ پڑھتا جا رہا ہوں، اس کے بعد آخر میں جہاں پہ واقعہ ٹرن لے رہا ہے روکنے کے بعد تفصیل کو اس کر دوں گا، بس اس لیے کہ واقعہ بار بار بیان کیا جا چکا ہے. دیکھیں، اور بے شک ہم نے وَلَقَدْ أَعَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ میں گرے، مگر ابلیس اس نے نہ مانا، تو ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تم مشقت میں پڑے. اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو نہ ننگا ہو اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ. تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا, بولا اے آدم کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے. تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا. اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی. پھر اسے اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی, فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اترو, تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے. پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت تو جو میری ہدایت کا پیرو ہو ہوا وہ نہ بہکے نہ بدبخت ہو, اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے زندگی تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. یہاں تک آدم علیہ السلام کے واقعے کا ایک رخ تھا. پورے جو میں نے ترجمہ پڑھے سب ہی جانتے ہیں واقعہ گزر چکا ہے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے حسد و دشمنی اور جلن میں سجدہ نہیں کیا, غرور و تکبر میں سجدہ نہیں کیا. جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو جنت میں رہ رہے ہیں اور مجھ کو جنت سے باہر خارج کر دیا گیا ہے, اب اس کو اور جلسی پیدا ہوئی تو اس نے کیا کیا کہ ایک بہت فریب کن جو ہے وہ رخ اختیار کیا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ جانتی ہو آج میں تمہیں ایک ایسے درخت کے پاس لے چل رہا ہوں جس کو کھاؤ گی نا تو زندگی بھر اسی میں رہو گی, کبھی نہیں نکلو گی, اور ایسی بادشاہت کہ جو کبھی اور بادشاہی ایسی کہ جو کبھی پرانی نہ ہو. عورتیں بہت جلد کسی کے فرے پہ آتی ہیں. پاکستان پوسٹ اردو ٹائم اٹھا کر کے دیکھیے, امرناتھ بابا کا ایڈورٹائز اور پروفیسر محمد کی ایڈورٹائز اور ایک کون ہے وہ اجمیری بابا کی ایڈورٹائز, تین ایڈورٹائز مسلسل آ رہے ہیں. اتفاق ہے یہ تینوں امریکہ میں نہیں رہ رہے ہیں, برطانیہ میں رہ رہے ہیں, رہتے وہاں پہ ہیں, ایڈورٹائز یہاں آ رہی ہے. سوچے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہوں گے. اور عورتیں اس قدر مزاجن اور عقلن کمزور ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے ان کے پھندے میں پھنستی ہیں, ہے نا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو عورتیں تجربہ کار عمر دراز ہوتی ہیں وہ اپنے امور میں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ دنیا چل جائے مگر ان کا عقیدہ نہیں کر سکتا, یہ بھی بات. تو اسی لیے جو مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے عورتوں کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں سب سے پہلے, اور شوہر کی کمزوری اس کی بیوی ہوتی ہے, سبھی جانتے ہیں, کہنے بھی جانتے ہیں. یہ شوہر کی کمزوری اس کی بیوی ہوتی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ ہیٹلر بن سکتا ہے, مسولینی بن سکتا ہے, کچھ بھی بن سکتا ہے, مگر اس بارگاہ میں جانے کے بعد کچھ بھی بن سکتا ہے نا. اس کمزوری کا فائدہ اس قسم کے مکار لوگ اٹھاتے ہیں. اب دونوں کو کمپیرنگ کریں, یہ مکہ شیطان کے چہرے اس کو کھانستے ہیں, عورتوں کو کھانستے جس طرح شیطان نے حضرت آدم کو مشورہ دیا تھا. یہ خواتین خانہ جو ہے جس کو مشورہ دیتی ہیں اب جوانوں کو, اس کے بعد شوہر کی صورتحال کیا ہوتی ہے کہ ان کے جنگل میں پھنس کر کے وہ کر بیٹھتے ہیں. جب کر بیٹھتے ہیں بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے, جو آدم علیہ السلام کا نتیجہ نکلا تھا, ان کا بھی نتیجہ نکلا پچھتانا, ادھر ہی پچھتانا ہوتا ہے. ایک سرکل ہے جو گھوم رہا ہے چاروں طرف سے, سیم ہی کیفیت ہے, کھلا دیا اور جو ہی کھلایا وہ جنگل سارے لباس کر گیا. اب چل رہا جسم کے وہ مخصوص حصے جس کو شرع نے سخت ترین حکم دیا ہے چھپانے کا, سب پوریا ہو گیا, ادھر بھاگے ادھر بھاگے, تو کیا ہوا انجیر کا پتا ذرا بڑا ہوتا ہے, انجیر کے پتے وہ ایک درخت قریب ملا اسی کے تنے کے نیچے فوراً چلے گئے اور اس کے بعد فوراً پتے توڑ کر کے اپنی شرمگاہ میں چھپا لے. آواز آئی آدم مجھ سے بھاگتا ہے, خوف سے کھڑے ہو گئے, نہیں میرے مولا تجھ سے بھاگتا نہیں ہوں بلکہ میری اس لفظش اجتہادی پر جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے, میرے بدن کے لباس گر چکے ہیں, میں تیری بارگاہ میں کس طرح سے حاضر ہوں. اپنے قریب نے پھر زمین پر اتارا اور کہہ دیا کہ اتار تو رہا لیکن تمہاری ذریت میں تمہارے ایسے ایسے دشمن ہوں گے دوسرے کی اس کا کوئی حقیقت نہیں. وہی ہوتا ہے انسان کا دشمن ہے اور دشمنی پھیل رہی ہے. پھر آدم علیہ السلام جب رہے کئی سو سال تک روتے رہے, پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور پھر ان کو ابرار بندوں میں شامل فرمایا. آج معاذ القادری کی تقریر میں حصہ کی, کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ واقعی ان کو جہنمی کہا جائے. آدم علیہ السلام جیسی عظیم قدام شخصیت ابو البشر کی پیغمبریت ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں, غلام قادیانی کے نبوت کے دعوے دار لوگ, اس کے دعوے دار جو بغیر نبی کو بنا دیا, اور ایسے بھی جاہل ہیں کسی نبی کو اس کے مقصد منصب سے گرا رہے ہیں. اللہ ہدایت دے کیا کہا جا سکتا ہے. تو اب جس شخص نے دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کیا ہوگا تو اس کی صورتحال یہ ہوگی, قرآن کہتا ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, تو اس کی زندگی آخرت میں تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا. جو لوگ اللہ کے احکام سے کی نافرمانی کرتے ہیں ان قیامت کے دن کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ اندھا اٹھایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ اللہ کے عوامر اور اس کے احکام کو دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں بند تھیں, دیکھا اس نے حق یہی ہے پھر بھی قبول نہیں کیا, اس نے دیکھا برائی یہ ہے پھر بھی اس کی طرف بڑھ گیا, تو اندھا ہی تو ایسا کرتا ہے بھائی. یہ کہیے تو اندھے کی ہے بھائی, اندھے کو کیا معلوم ہے کہ صاحب چلا جا رہا ہے راستے میں کنواں آ رہی, بس بچے یہ سارے کو قرآن نے روکا, رسول نے روکا, جن نے روکا, قرآن روکا, اسلام نے روکا ہے. اگر کوئی دنیا میں وہ انعام کرے تھا بس بہت یہ آخر اس کا اندازہ لگتا ہے. اور یاد یہ اگر میں میرے اس آسات کو پریوار کرتا ہوں کہ اس سے بعد اور کچھ نہیں بدل اٹھایا جائے, اس لیے اس وقت مخلوق کی سب سے عظیم دولت اللہ کی طرف فرمائے گا, وہ جانتے ہیں کیا ہو گیا, خود اس کی لگتا ہے اور اللہ کی لگتا ہے. وہ ہوئی یوم نارت اللہ کا نام ہو رہا ہے, اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, کھلکھلا رہے ہیں, ان کے چہروں کے اوپر وہ رانائیاں بکھری ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ بلا رب بشانا میرا اپنے رب کے جمال کو دیکھا. تو مخلوق کائنات کی پیدائش کی سب سے بڑی سب سے بڑی سب سے بڑی بات جو ملنے والی کیا ہوئی, وہ اللہ کا دیکھا. تو اگر آخرت میں وہ اندھا اٹھایا گیا تو اس سے بڑی اس سے بڑا عذاب اس کو کچھ نہیں ملنا چاہیے. تو اس کو اندھا اٹھایا جائے, اللہ ہم لوگوں کو اندھا نہ اٹھا, ایسی نگاہ کے ساتھ اٹھا کہ جو نگاہ تیرے باعظمت و جبروت جیسی تیری شان ہے اللہ, اور جیسا تیرے فرمان کے مطابق وجود وجہ کا لفظ تو نے عطا فرمایا, اپنے لیے استعمال فرمایا ہے اللہ, اس چہرے کریمانہ کی زیارت کا ہمیں ہماری ترسی پیاسی گنہگار نگاہوں کو شرف عطا فرما. پوچھیں گے وہ لوگ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا, دکھائی دیکھیے اللہ تم نے ہم کو اندھا کیوں اٹھا دیا, ہم تو وہاں بصیر تھے دیکھنے والے تھے, ہماری آنکھیں بینا تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها, یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تو تم نے بلا دیا, اور ایسی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا, وہاں تم نے ہماری نشانیوں کو قبول نہیں کیا, اب وہاں بھی اندھا تھا یہاں بھی اندھا مت بول. اللہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ, اور ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے, اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت اور سب سے دیر پا ہے. تو کیا انہیں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک کر دی کہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں, بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو. یہ رکوع کا آخری سے آخری حصہ جو ہے, ابھی گھبرائیے گا نہیں, رکوع پورا کرنا ہے مجھے بھی, بارہ ختم کرنا ہے آج, گھبرائیے گا نہیں, اس لیے بہت تیز چل رہا ہوں. اب آخر میں کیا کہ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے ان کفار و مشرکین کو جو پیغمبر آخر الزمان کا زمانہ پانے کے باوجود بھی حقانیت و صداقت کو نہ پہچان سکے, آنکھیں بند کر رکھے وہ اندھے, تو ان کا ایسی اٹھایا جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ اہل مکہ گزرتے ہیں, جگہ جگہ سے گزرتے ہیں, قوم عاد کی جگہوں سے گزرے, قوم سمود کی جگہوں سے گزرے, سبا کی وادیوں سے گزرے, یمن سے ان کا گزرے, شام سے ان کا گزرے, دمشق سے ان کا گزرے, مصر بھی یہ جاتے ہیں, اور ہر جگہ ہلاک شدہ قوموں کی نشانیاں پائی جاتی ہیں پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. اجڑے ہوئے دیار, یہ ویران ویران جگہیں, یہ سب موجود ہیں. اور وہ پوچھا کر کے کہ یا رسول اللہ, ہم سلا دیار سے گزرے تھے, وہاں ہم نے جلے جلے ایسے ایسے پہاڑ دیکھے, ایسی صورتحال دیکھی, یہ دیکھا. حضور نے فرمایا کہ فلاں قوم کا واقعہ, فلاں قوم کی آبادی کا, یہ ساری باتیں. اور یہ باتیں حد تواتر تک پہنچتی تھی ان کو, اہل مکہ یہ سنتے تھے صحابہ کی زبانی, پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی. اب کیا ہے, جب ایسی ان کی کیفیت ہے تو ان کے لیے حق یہی کہ ان کو اسی طرح حالات ہے. اب یہ آخری رکو سورۃ طہٰ کا, میں سارا ترجمہ پڑھے دے رہا ہوں, پہلے اس وقت میں تفسیر کروں گا, ایک طرف سے ترجمہ پڑھتا جا رہا ہوں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى, اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا, اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہرایا ہوا تو ان کی باتوں پر صبر کرو, تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراہتے رہو, اس کی بات ہی بولو. سورج اور ارشادات کرنے کے بعد کبھی کبھی یہ سوچنے پر مجبور ہوتے تھے کہ میں اس قدر لوگوں کے ساتھ نرم روی, اپنائیت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کے دلائل پیش کرتا ہوں, پھر بھی یہ میری دشمنی کر رہے ہیں. فیکٹ ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے اور بار بار اس کو ٹھکرائے تو دل کے اندر اس کے کچھ نہ کچھ خطرہ ضرور پیدا ہو جاتے ہیں. حضور کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ میں ان کو مسلسل بلا رہا ہوں حق بات کی طرف, نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ, یہ بھی نہیں میری بات مان رہے ہیں. تو دل کبھی کبھی حضور کا قبیلہ ہو جایا کرتا تھا, رنجیدگی پیدا ہو جاتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فصبر علی ما یقولون, یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے بس. اور اس کے جس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ سبح بحمد ربک, اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کیجیے. اس آیت کریمہ سے پنج وقتہ نماز کا ثبوت, کب قبل طلوع الشمس, سورج چمکنے سے پہلے کون سی نماز ہوئی؟ فجر. اور قبل غروب ہے, اس کے ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز ہوئی؟ عصر اور ظہر. اور من آناء اللیل, اور رات کی گھڑیوں میں کون سی نماز ہوئی؟ عشاء اور مغرب. سب واطراف النہار, اور دن کے دونوں کناروں پر, دن کے دونوں کناروں سے مراد بعض حضرات نے اس سے عصر اور فجر لیا ہے, بعض نے مغرب اور عشاء لیا ہے, بعض نے ظہر لیا ہے. بہرحال پانچوں نمازوں کا ثبوت اسی سے, پانچوں نمازوں کا ثبوت, لعلک ترضى, اس امید پر کہ تم راضی ہو. تو آپ اپنے رب کی, اب دیکھیں یہ فیکٹ ہے کہ انبیاء و مرسلین کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ فوراً وہ نماز پڑھتے تھے, اور ان کو جب بھی کوئی صدمہ, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف ہوتی تو نماز پڑھتے تھے. آج بھی یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی غم, کوئی فکر, کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ نماز پڑھ کر اپنے رب سے بگڑائے, تو اس سے اس کے دل کو تسلی بھی ہوتی ہے اور کام بھی بنتا ہے. ولا تمدن عینی کا علاوہ متانا بھی ازواج منہم, اور اے سننے والے, خطاب بدل گیا ہے, اب یہاں سے خطاب ہے عام لوگوں کو, اور اے سننے والے, اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہے, جی جی دنیا کی تازگی, کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں, اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج کل یہ مسلمان جب نان مسلم کو دیکھتا ہے تو اس کی سربت, اس کے مال و دولت, اس کے بزنس کی پروگرس, پھیلاؤ, اس کی ترقی, وہ شاکی ہو جاتا ہے, شکوا کرنے لگتا ہے اللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ یہ کیفیت. وہ کافر ہونے کے بعد اس قدر دولت و امبار, دولت و سروت کے امبار میں ڈوبا ہوا ہے کہتے ہیں. لیکن قرآن کی صرف ایک اس آیت, حالانکہ اس سے پہلے کئی بار اس بحث کو قائم کیا قرآن نے, صرف اس ایک آیت کو آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ اور اے سننے والے, اے مسلمان, اپنی آنکھیں اس کی طرف نہ پھیلا جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دیا ہے. بڑی آسائش دی ہے اس کو, بڑے آرام کے ساتھ رہتا ہے, بڑی لگژری لائف گزار رہا. یہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم انہیں اس کے تمام فطرے میں یہ لگژری لائف اس کی زندگی کی لگژری لائف نہیں بلکہ اس کے لیے آزمائش اور فتنہ ہے. اور ہر اعتبار سے یاد رکھے دولت جب آتی ہے تو آدمی کے ساتھ شیطان کی خوب پیدا ہوتی ہے, دولت جب آتی ہے تو آدمی فرعون بنتا ہے, نمرود بنتا ہے, شداد بنتا ہے. دولت جب آتی ہے تو کمزور طبقے کی حفاظت اس کی نگاہ میں جاتی ہے, اور دولت جب آتی ہے ایک اچھی فیکٹروں پر پہنچنا شروع کرتا ہے. دولت جب آتی ہے تو پھر وہ زنا, شراب خوری, رشوت, گیمبلنگ سب کچھ اس کا حصہ بنتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ بتائیے فتنہ ہوا کہ نہیں فتنہ ہوا, کی آزمائش ہوئی ہمیشہ یہ دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ اتنا دے کہ جتنے میں زندگی خوشگوار ہو جائے, اتنا نہ دے کسی سے تیری بارگاہ میں حساب دینے پر ہی نکل آئے خوشگوار زندگی. سیدنا عمر فاروق کے مثال کے بعد ان کے ایک دوست کے بات ہوئی تھی کہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی پہلے انتقال کر جائے تو حشر میں اس کے بندہ کو پیش آیا ہے, ہم یہاں کر کے بتائے. دو دوست تھے عمر فاروق کے, بہت سے دوست تھے. دس سال کے بعد عمر فاروق کے سال کے 10 سال کے بعد انہوں نے خواب دیکھا, ان کے دوست نے دیکھا کہ عمر فاروق کے بدن عبدت پر ایک چادر پڑی ہوئی ہے, وہ چادر پسینے میں تر بتر بدن سے چپکی ہوئی ہے, اور عجیب وحشت ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارکہ کے اوپر. پوچھا عمر کیسا گزرا؟ کیا جانتے ہو؟ موت کے وقت سے لے کر کے اب تک حساب دے رہا. کتنے سال؟ 10 سال. اب تک حساب دے رہا تھا, اب جا کر کے حساب سے چھٹکارا ملا. پوچھا ہوا کیا؟ کہا اس کا احسان و کرم کی معاملہ برابر برابر چھوٹ گیا. اس کا کرم کی معاملہ برابر برابر چھوٹ گیا. ایسا عادل منصف مزاج کہ جو آئین اصول اسوہ محمدی میں ڈھلا ہوا ہو, کہ جن کی صورت حال یہ ہے کہ وہ یعنی اپنی خلافت کے دور میں, اپنے خلافت کے عہد میں بے قراری کی کیفیت ہے کہ گھر گھر جا کر کے وہ دروازے دروازے جا کر کے جائزہ لیا کرتے تھے کہ اس خلافت کے دور میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے, اور جس کو پورا کرنے کے لیے حتی الامکان اپنی پوری کر دیتے ہیں. ایسے عظیم الشان خلیفہ پر سال جواب دینا پڑے اور پھر بھی کیا کر فرمائے, تو کرم ہے کہ معاملہ برابر برابر چھوڑ دیا. تو ہم جس طرح کس کھاتے میں جائیں گے سوچیں کہ ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ نہ کوئی عمل ہے جس کی ریکوائر, نہ کوئی تقوی ہے, تہار پاکی کی ناگردان ہے, حلال برائی ہمارے وجود میں سمجھ. اللہ ہی اپنے حبیب سے تھوڑا معاف کرتا ہے. تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی آزمائش سے آخرت کو سوال دیا جاتا ہے. یہ مشرقین, یہ کب کفار, ہندوستان کی زبان میں ٹاٹا اور بلڈر, اگرچہ بہت بڑے بڑے ہیں لیکن ایک درویش جو اپنی خشک سالی کی زندگی کو, اپنی نرم مزاجی کی زندگی کو اور انتہائی زیادہ یعنی چلتی پھرتی ہوئی زندگی گزار کر کے جو مر رہا ہے, وہ دیکھتا ہے تاکہ آخرت کا عذاب کم ہو, آخرت کی آزمائش کم. اب یہاں سے پھر حکم دیا جا رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے, اور خود اس بات پر ثابت رہے کہ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے, ہم تجھے روزی دیں گے اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے. یہ حکم رسول کریم کو دیا جا رہا ہے کہ یا رسول آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام اسلام سکھائیں. سب سے پہلے یہ بھی دیکھیں حضور سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور یاد رکھیں کہ باہر تبلیغ کرنا بہت آسان ہے, بس گھر میں دوسرے کے گھر والوں کو تبلیغ کرنا بہت آسان ہے, لیکن اپنے گھر میں بیوی بچوں بیٹے بیٹیوں کو تبلیغ کرنا بہت مشکل ہے. آپ سب رات اس مراحل سے لڑ رہے ہیں, اس لیے کہ وہاں اقرار مفاسد ہیں, گھر کے اندر 1000 رکاوٹیں ہیں. اس بنیاد پر پیغمبر کی سب سے پہلی آزمائش یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو تبلیغ کی, جو ظاہر کی بات ہے سیدہ سید القبرا ہے, یہی سب سے پہلی ہے. ان کو آپ تبلیغ کیجیے, وا سبحان اللہ, کیا نصیبہ تھا سیدہ سید القبرا کا کہ ادھر حضور نے فرمایا ادھر اللہ بخش اسلام ہو گئی, فوراً کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ. اور کافر بولے یہ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کو ہلا دے اور کیا انہیں اس کا بیان نایا جو رسیفوں میں ہے؟ یہ سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے. کافروں کا کہنا یہ تھا کہ یہ کوئی نشانی ایسی لے کر کے آئے تاکہ ہم اسلام قبول کریں. قرآن اس کا جواب دے رہا ہے کہ قرآن سے بڑی نشانی تمہیں اور کیا چاہیے کہ قرآن نے تمہارے اگلے گزرنے والی امتوں کی کتابوں کی کا کریکشن کیا ہے. سارے واقعات قرآن بیان کر رہا ہے, اس سے بڑی نشانی کیا سکتی ہے؟ اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور کہتے ہیں ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے اس سے پہلے کہ ذریعہ رسوا ہوتے. تم فرماؤ سب راہ دیکھ رہے ہیں تو تم بھی راہ دیکھو, تو اب جان جاؤ گے کون ہیں سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. یہ کفار و مشرکین کی کیفیت کہ اگر پیغمبر کے ظہور سے پہلے, اس کی آمد سے پہلے اگر ان کو ہلاک کر دیا جاتا, حضور کے آنے سے پہلے اہل مکہ کو اگر تباہ و برباد کر دیا, ہلاک کر دیا جاتا, تو ان کے پاس ایک ایکسکیوز ہوتا کہ اللہ تو نے کوئی داعی کوئی رسول کوئی مبلغ ہمارے پاس نہیں بھیجا, تو اگر ہم کوئی برائی میں پڑ رہے تو ہم کو معلوم ہی نہیں تھا تو ہمارا قصور کیا ہے. مگر اب دوہرا جرم کر رہے ہیں. وہ ایک تو یہ کہ پیغمبر پہنچا انہیں اچھی باتیں بتا رہا ہے اس کا انکار, اور دوسرے پیغمبر کی شخصیت کو جانتے ہوئے بھی نہ پہچاننا, یہ اس سے بڑا انکار ہے. اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہ گیا ہے. رہ گئی بات یہ کہ مشرکین مکہ جو تم کہتے ہو کہ اے محمد جو تمہیں ڈرا رہے ہو عذاب سے, تو عذاب کب آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ فطر پسو انتظار کرو گا, تو تمہیں پتا چل جائے گا کون سیدھے راستے پر ہے کون برے راستے پر ہے. تم یہ کہتے ہو کہ ہم مجنون ہیں پاگل ہو گئے مسلمان, ایک نیا دین لے کر کے صحابی بن گئے, یہ منکر ہو گئے بددین ہو گئے ہیں. یہ تمہیں جلد پتا چل جائے گا, جلد سے مراد قیامت کے دن پتا چل جائے گا صحابی کون ہے بددین کون ہے دیندار کون ہے. یہ دراصل اس اعتراض کا جواب دیا ہے قرآن نے جو وہ مسلمانوں کے حوالے سے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے. بس بھائی میرے طہٰ شریف کی صورت کو آج میں نے پہنچا. ان شاء اللہ اگلا پروگرام ہمارا 17 پارے کا ہوگا سورہ انبیاء شریف سے. اللہ وسلم علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بن بارک وسلم صلات و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ. رب کریم قرآن مقدس کی تفسیر و توضیح و تعویل و تشریح میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما, جو کچھ بھی بیان کیا گیا اسے پھر بارگاہ کرم میں قبول فرما. الہ العالمین ہمارے جو احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حاضری قبول فرما, قرآن پاک کے اصول کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرما, قرآن پاک کو دنیا اور آخرت ہمارے لیے ہادی و رہنما بنا, اور ہر مشکل امر میں قرآن پاک کو ہمارے لیے مالک بولا ہمارے لیے ایک مبلغ کی حیثیت سے ہمارے زخمی دلوں کے اوپر مرحب کائی رکھنے والا بنا دے. العالمین خاتم الخیر فرما, حضور کی شفاعت عطا فرما, حشر کی رسوائیوں سے بچا, اپنے کرم سے جنت عطا فرما, جہنم سے بچا لے, اور ہم سے راضی ہو جا, اپنے حبیب پر راضی کر دے. وصلی اللہ تعالی خیر خلقی پوری عشی سیدنا مولانا محمد والی واصحاب اجمعین بحق الرحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.